الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التغابن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله واللہ غنی حمید زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على اللہ یسیر فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، الحمدللہ سورۃ التغابن کی پہلے رکوع کی تلاوت کی گئی ہے. بحمدی تعالی پچھلے جمعے ہم نے سورۃ التغابن کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں، انشاءاللہ آج اسی کو کنٹینیو کریں گے. ذہن میں تازہ کیجئے کہ یہاں پر خطبات جمعہ میں ایک منتخب نصاب قرآنی ہے جس کا درس چل رہا ہے الحمدللہ، اور یہ منتخب نصاب قرآنی سورۃ العصر کی تشریح پر مبنی ہے. سورۃ العصر قرآن حکیم کی انتہائی مختصر لیکن انتہائی جامع سورت، جس میں رب سبحانہ وتعالی نے اس زمانے کی حقیقت بیان فرمائی، اور خاص طور پر انسان جو عظیم ترین مخلوق ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی، اس کو یہ رہنمائی عطا فرمائی کہ کیسے وہ جہنم کے عذاب سے بچ سکتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, زمانے کی قسم یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے, اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, کہ یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں, جہنم میں جانے والے, جہنم کا نوالا بننے والے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جہنم سے صرف وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک اعمال کرتے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے, حق کا پرچار کرتے رہے, صحیح بات کی تبلیغ کرتے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور حق بات کہنے کے نتیجے میں, اس کی دعوت و تبلیغ اور پرچار کرنے کے نتیجے میں جو مشکلات, جو تکالیف, جو پریشانیاں, جو مصائب آئے, وہ اس کو برداشت کرتے رہے, اس پر صبر کرتے رہے, اس پہ ڈٹے رہے. گویا اس مختصر ترین صورت میں ہمارے لیے جو رب سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بنیادی طور پر آزمائش کی جگہ ہے, اور صرف چار کام ہیں جو لوگ کریں گے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے, ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو یہ چار کام کریں, اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھی کامیابی کی سنت مل جائے, اور یہ جو دنیا کی زندگی کی آزمائشی زندگی ہے اس میں اللہ پاک ہمیں ناکامی سے محفوظ فرما لے. ان الانسان لفی خسر والی جو بات ہے آیت نمبر دو, اس خسارے عظیم سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. الحمدللہ سورۃ العصر کے تعارف کے بعد یہ بات یہاں بیان کی جا چکی ہے کہ اسی سورت کی یہ جو ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے, اس کی وضاحت خود قرآن حکیم نے کی ہے. لہذا سورۃ العصر ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بیج ہوتا ہے پورے درخت کے لیے, پورے کے پورے قرآن حکیم کے مضامین آپ کو سورۃ العصر میں مل جائیں گے. گویا یہ اتنی جامع سورت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یہاں بیان کیا گیا تھا کہ اگر لوگ صرف سورۃ العصر ہی پر غور کر لیں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے, اور اگر قرآن حکیم میں سورۃ العصر کے سوا کچھ بھی نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ سورۃ العصر کفایت کر جاتی اگر اس پر غور کیا جائے. بہر الحمدللہ اسی کی اہمیت کے پیش نظر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ان کے اساتذہ کرام نے جو منتخب نصاب قرآن حکیم کا مرتب کیا ہے, جس میں وضاحت کی جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں, ایمان کے تقاضے کیا ہیں, پھر اعمال صالح سے کیا مراد ہے, عمل صالح کب ہوتا ہے, یہ پوری تفصیل الحمدللہ منتخب نصاب قرآنی میں موجود ہے. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اسی کا سلسلہ یہاں چل رہا ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے جامع مقامات میں سورۃ العصر کے بعد آیت العبر آیت نمبر 177 کا الحمدللہ یہاں پر مطالعہ کیا, جس میں نیکی اور تقوی کی حقیقت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے. پھر سورہ حامی میں سجدہ کے حوالے سے دعوت اللہ, اس کی اہمیت, اس کی فضیلت وہ ہمارے سامنے آئی. سورہ لقمان کے رکوع کے حوالے سے حضرت لقمان کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بچے کو کی تھی, اس میں بھی وہی ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق و تواصی بالصبر کے جو بھی معاملات تھے وہ بیان ہوئے. اس کے بعد الحمدللہ ہم نے ایمان پر فوکس کیا تھا, اور ایمان کا یہ تیسرا درس ہے اس سلسلے کا, جس میں سب سے پہلے تو ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی. الحمدللہ ایمان کا, قرآن کی یوں کہیے کہ ام الکتاب جس کو کہا گیا, اس کا سرچشمہ سورۃ الفاتحہ. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کے 196 تک ایمان کے اجزائے ترکیبی وہ ہمارے مطالعے میں آئے. اور یہ تیسرا درس اب جو ہے یہ سورۃ التغابن, جو ایمان کے موضوع پر پورے قرآن حکیم کا ایک کلائمیکس ہے, اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 18 آیات میں ایمان, ایمان باللہ, ایمان برسالت, ایمان بالآخرہ, اس کی اہمیت, اس کی دعوت اور اس کے اثرات اور نتائج جو انسان کی شخصیت پہ ہونے چاہیے وہ بیان فرما دی. تو گویا کمپریہنسو پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے, صرف مختصر صورت 18 آیات, لیکن قرآن حکیم کے وہ مضامین جو پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں اس کو اللہ پاک نے جو ہے کنسائز کر دیا, خلاصے کے طور پر ہمارے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیا. تو اس کا مطالعہ الحمدللہ ابھی جاری ہے. اب آئیے سورۃ التغابن کو فوکس کرتے ہیں. 18 آیات کا تجزیہ یہ ہے کہ اس کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں یعنی پہلا رکوع, اس میں ایمانیات کا تفصیل آئی ہے, ایمان باللہ، ایمان برسالت، ایمان بالآخرہ، سات آیات الحمدللہ پچھلی مرتبہ ہمارے مطالعے میں آ چکی ہیں، جس میں چار آیات مبارکہ ایمان باللہ سے متعلق تھیں، یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا بھرپور تعارف آیا ہے، تسبیح اس کے لیے، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اسی طرح بادشاہت، لہ الملک، بادشاہت اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور وہی اللہ پاک ہے جو ہر شے پر قادر ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر تخلیق کے حوالے سے آیت نمبر دو میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، تمام انسانوں کو پیدا کیا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اس کو مانتے ہیں، فمنکم کافر ومنکم مومن۔ اسی طرح تخلیق انسانی خاص طور پر اس کا جو چہرہ بنایا، اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے تم سب کو پیدا فرمایا، زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، پھر تمہاری تصویر کشی کی، وصورکم، تمہیں خوبصورت بنایا اللہ پاک نے، تمہاری تصویر کشی کی ہے، فاحسن صورکم، اور کیا ہی خوبصورت اللہ پاک نے تمہارا چہرہ بنایا ہے، اور بالآخر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر آیت نمبر چار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی جو صفت علم ہے اس کا تذکر آیا، سب کچھ جانتا ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، اور وہ تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، سینوں میں جو کچھ بھی ہے، آج کے جو ٹرمنالوجی جو نفسیات کی یا سائیکولوجی کی جو ٹرم ہے اس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے جب کانشیس میں ہے وہ بھی جانتا ہے، اور سب کانشیس میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ہے۔ بہرحال یہ چار آیات مبارکہ ایمان باللہ یا توحید باری تعالیٰ پر تھی۔ پھر اس کے بعد ایمان برسالت کے حوالے سے دو اہم آیات آئیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ قوموں پر جو عذاب آیا ان کی وجہ بیان فرمائی ہے، خاص طور پر چھ قوموں کا تذکرہ قرآن حکیم بار بار کرتا ہے، سورہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ چھ رسول ہیں جو اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے ان کو دعوت توحید دی، ایک اللہ کو ماننے کی جو ہے وہ دعوت دی، لیکن قوم کے لوگوں نے ان پر ایمان نہیں لائے، اور بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قوموں کو نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق کر دی گئی، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قوم پر زلزلہ آیا، زمین کے اندر دھسا دیے گئے، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، غرق کر دیے گئے، شعیب علیہ السلام اہل مدین کی طرف بھیجے گئے تھے، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ یہ جو اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کو صرف دو آیات میں یہاں پر بیان کیا گیا، گویا ریزن اللہ پاک نے بیان کیا کہ کیوں ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ایمان برسالت کے حوالے سے۔ مختصرا میں عرض کر دیتا ہوں، الم یاتیکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قومیں، کیسے انہوں نے کفر کیا، ان کے رسولوں نے ان کو دعوت دی، بہرحال دنیا میں کیا ہوا، فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا، دنیا میں تو عذاب آیا ہی، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ابھی دردناک عذاب باقی ہے، جہنم کا عذاب ان کے لیے باقی ہے۔ گویا نشان عبرت کے طور پر اللہ پاک نے ایمان برسالت کے حوالے سے سابقہ قوموں کا تذکرہ یہاں پر کر دیا، ریزن بھی بیان فرمایا، رسولوں کو کیوں نہیں مانتے تھے، رسول کی شخصی اطاعت، اس کا حکم ماننا، یہ انسانوں کے لیے یا خاص طور پر جو جاگیردار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جن کو ہم سردار کہتے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور اپنے نظام کو بچانے کے لیے بہرحال انہوں نے رسولوں کا بھی انکار کیا۔ ان کے الفاظ سن لیجئے، ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ عذاب ان پر اس لیے آیا کہ ان کے پاس ان کے رسول آیا کرتے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، رسول کی اپنی شخصیت بہت بڑا معجزہ ہوا کرتی تھی، پھر یہ کہ معجزات، میریکل جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ان کو دیے جاتے تھے، لیکن قوم کا جواب کیا تھا، فقالوا ابشرون یہدوننا، کہنے لگے کیا ایک بشر، ایک انسان، ہماری طرح کا انسان ہمیں ہدایت دے گا، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، یہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کیسے آ گئے، یہ ہے تکبر جو اس قوم کے اندر تھا یا قوم کے سرداروں میں تھا۔ فکفروا وتولوا، تو انہوں نے انکار کر دیا رسولوں کا اور منہ پھیر لیا، بات نہیں مانی رسولوں کی، واستغنى اللہ، نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی شان استغنا کا مظاہرہ کیا. اللہ پاک کو ظاہری بات ہے کسی کو منوانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ زبردستی مانو اللہ پاک کو. اللہ پاک تو ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا, لوگوں نے مانا تو اپنے فائدے کے لیے, انکار کیا تو اپنا نقصان ہوا ان کا. واستغنى اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شان استغنا کا مظاہرہ فرمایا, واللہ غنی حمید, اللہ تو ہے ہی غنی, اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ کل کائنات کا مالک اور خالق ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں, ہمیں ضرورت ہے اس کی, اس کو ہماری ضرورت نہیں. لہذا واللہ غنی حمید, اللہ پاک غنی ہے, حمد اس کی آپ سے آپ ہو رہی ہے, حمید پوری کی پوری کائنات اس کی حمد کر رہی ہے, ذرہ ذرہ اس کی حمد کر رہا ہے. تم اگر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو تو اس میں تمہارا فائدہ ہے, تمہاری عزت ہے, تمہارا اکرام ہے. اللہ پاک کو ہمارے سجدوں کی, ہمارے انفاق کی, ہمارے حج کی, ہمارے عمروں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہے. بہرحال فرمایا واللہ غنی حمید, اللہ پاک غنی ہے, حمد اس کی آپ سے آپ ہو رہی ہے, ستودہ صفات ہے, پوری پوری کائنات اس کی حمد کر رہی ہے. یہ دو آیات ایمان برسالت کے حوالے سے آئیں. آج میں نے جو ذہن بنایا تھا آپ حضرات کے لیے خاص طور پر, اور سوچتا ہوا بھی آ رہا تھا, سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 اتنی زوردار آیت ہے خاص طور پر ایمان بالآخرہ کے حوالے سے. ایک آیت ہے, صرف ایک آیت, لیکن اس کا انداز بیان بھی آپ محسوس کر لیں گے, اور خاص طور پر اس میں جو میسج پنا ہے, جو بٹوین دا لائن میسج ہے, وہ انسان کی شخصیت کو بدل کے رکھ دیتا ہے, کردار کو بدل دیتا ہے, پوری پوری شخصیتیں جو کہ بدل کے رہ جاتی ہے, اور وہ ہے ایمان بالآخرہ, آخرت کے دن پر ایمان و یقین. اب ذرا پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے, پچھلی مرتبہ بالکل آخر میں آئی تھی, لہذا اس کا حق ادا نہیں ہو سکا, ویسے بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا, اللہ کے کلام کا کیا انسان کو حق ادا کرے گا. لیکن بہرحال جو بھی تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے, اس میں آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 7 کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. موضوع کیا ہے؟ تیسرا ایمان, یعنی ایمان بالآخرہ. ایمان باللہ کے حوالے سے 4 آیات ہم نے پڑھی, ایمان برسالت کے حوالے سے 2 آیات, اور آیت نمبر 7 ایمان بالآخرہ. پہلے اس کا ترجمہ سنیے, فرمایا زعم الذین کفروا, زوم ہو گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے, دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا, الَّن يُبْعَثُوا, کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ انسان یقین کر لے اٹھایا جائے گا, حساب کتاب ہوگا. کافر, کفر یا انکار کرنے والے کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے زعم الذین کفروا الَّن يُبْعَثُوا, زوم ہو گیا, دھوکہ لگ گیا, دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا, مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں. اب اس پر جو اللہ کی طرف سے تبصرہ ہے, واقعہ یہ ہے کہ جتنا زور کلام اس آیت میں ہے, ممکن ہی نہیں کہ اس کا زور کلام کسی اور زبان میں کنورٹ کیا جا سکے, ممکن نہیں ہے. فرمایا قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, ان کافروں سے خاص طور پر جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں, بلا وربی, کیوں نہیں, اور مجھے میرے رب کی قسم, لتبعثن, تم لازمن اٹھائے جاؤ گے, ثم لتنبؤن بما عملتم, اور پھر تمہیں لازمن جتلا دیا جائے گا, بتلا دیا جائے گا جو کچھ بھی تم عمل کر کے لائے ہو. وذالک علی اللہ یسیر, اور تم کو دوبارہ اٹھانا, حساب کتاب لینا, تمہارے تمام اعمال کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی, یہ اللہ پاک پر بہت آسان ہے. علی اللہ یسیر, بہت آسان ہے. اب ذرا اس آیت کے حوالے سے ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں گے. سب سے پہلے تو امپورٹنس آف ایمان بالآخرہ, آخرت کے دن کی اہمیت کو سمجھ لیجئے. مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, اور موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی. جو زندگی شروع ہوگی وہ موت کے بعد ہے, یہ ہے ایمان کا یا مسلمان کا عقیدہ. تو پھر یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ جو اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی. یہ دنیا کی زندگی در حقیقت امتحان کی جگہ ہے, اور امتحان کے بعد نتیجہ نکلتا ہے, وہ ڈے آف ججمنٹ, ڈے آف ریزلٹ, وہ بعد میں آئے گا. اب اگر اس بات پر یقین ہو, یقین کہ یہ دنیا کی زندگی انتہائی محدود, انسرٹن, کسی وقت بھی ختم ہو جانے والی, اور ہے امتحان, تو اب سوچئے ذرا انسان کا کردار نہیں بدلے گا, کیا آخرت پر ایمان اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو، اس کے معاملات کو بدل کے نہیں رکھ دے گا؟ پوری پوری شخصیت بدل جاتی ہے جب انسان سمجھتا ہے یہ جو کچھ بھی ہے یہ عارضی ہے، یہ امتحان کے لیے ہے. اس اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ایک شخص یہ سمجھے کہ یہی اصل ہے، آخرت پر ایمان ہی نہ ہو، حساب کتاب پر ایمان ہی نہ ہو، جنت و جہنم پر ایمان نہ ہو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی ساری کی ساری محنتیں، خواہشات، ایفرٹس اسی دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ جائیں گی. صبح سے لے کر شام تک کولو کے بیل کی طرح اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ لگژریز حاصل کرنے کے لیے وہ ایفرٹ کرے گا، صلاحیتیں لگائے گا، نہ جانے کیا کچھ کرے گا اور کر رہے ہیں. سورہ کہف، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، خاص طور پر جمعے کے دن اس کی تلاوت کرنے کی. اس کا آخری رکوع خاص طور پر ایسا زوردار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ احساس فرماتا ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا سمجھا ان کافروں نے کہ یہ میرے بندوں کو میرے خلاف، میرا ولی میرے خلاف اپنا ولی بنا کر لے آئیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہے. اب اس کے بعد جو آیت ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا اعمال کے اعتبار سے کون ہے؟ عمل تو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، ایفرٹس کر رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا بالاخسرین اعمالا کون ہے؟ وہ شخص الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی و جہد، محنت، ایفرٹ ساری کی ساری اسی دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، بڑا زبردست زبردست بڑی محنت کا نتیجہ نکل رہا ہے. ظاہری بات ہے دنیا میں تو جو محنت ہوتی ہے اس کا نتائج تو دنیا میں نظر آ جاتے ہیں. پچھلے سال میرا بینک بیلنس کیا تھا، اب کیا ہے؟ پہلے کتنی فیکٹریاں تھیں، اب کتنی فیکٹریاں ہیں؟ پہلے پراپرٹی اتنی تھی، اب اتنی ہے، تو یہ تو نظر آ رہی ہے. اور دنیا میں جتنا انسان گھومتا چلا جاتا ہے، کھوتا چلا جاتا ہے، اتنی ایسی دلدل ہے، انتہائی غلیظ دلدل، لیکن اس کے باوجود انسان کو مزہ آتا ہے. اٹریکشن رکھی ہے اللہ پاک نے ان فیسلٹیز میں، لہذا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا کہ میں تو بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، بالکل صحیح معاملات ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ اور اپنے رب سے ملاقات کا انکار کیا. جس شخص کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو، کیا خیال ہے وہ اپنے رب کو ناراض کرے گا؟ جس کو یقین ہو کہ اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی گزارے. اگر اللہ سے محبت ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، خوف اس کے دل ہمارے دلوں میں ہے، کبھی ممکن ہی نہیں کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرے یا کوئی ایسا عمل کرے جس سے رب کی ناراضگی جو ہے وہ لازم آتی ہو. بہرحال ایمان بالآخرہ کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا، اتنا اہم یہ ایمان ہے کہ انسان کی شخصیت کو بدل دیتا ہے، ویلیوز چینج کر دیتا ہے. پہلے وہی شخص دنیا کے لیے اپنی ایفرٹ لگا رہا تھا، جب یقین پیدا ہو گیا آخرت پر، یقین، تو اب اس کی صلاحیتیں ساری کی ساری آخرت کے لیے لگ رہی ہیں. سیرت سے ذرا مطالعہ کریں تو بے شمار آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی جس پر ہمیں یقین نہیں آئے گا یہ کیسے ہوا، کیسے ممکن ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کا اگر سٹڈی کریں، مطالعہ کریں، عظیم آپ کو نشانیاں ملیں گی. آخرت پر ایمان کے انسان کے شخصیت پر بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کے پاس بے انتہا دولت تھی، لیکن ایمان لانے کے بعد ان کی دولت، ان کی صلاحیتیں، ان کی ایفرٹس دین کے لیے لگ گئی۔ تو یہ ہے شخصیت کا کی تبدیلی، ویلیوز کی تبدیلی، کہ آخرت کے لیے انسان وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو، بہرحال ہم اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں آتا کیسے اللہ کے رسول نے یہ شخصیات تیار کی تھیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا دیا، آخرت پر یقین۔ بہرحال فرمایا ہے نبی ان سے کہہ دیجئے، پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں اور کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، لاجیکل دلیل نہیں ہے۔ اس آیت میں آخرت پر جو دلیل ہے یہ کہلاتی ہے دلیل شخصی۔ جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے اس کا اپنا کردار کیسا ہے؟ تم خود بتاؤ، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کیسی ہے؟ مشرکین مکہ نے کبھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر، آپ کے کردار پر کبھی کوئی جو ہے وہ دھبا نہیں لگایا، کبھی ان کے کردار کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ہاں ہیں سچے، ابو جہل سے پوچھا گیا یہ جو محمد دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا، کہ یہ جھوٹے ہیں؟ ابو جہل کے الفاظ موجود ہیں، اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ سچا آدمی ہے۔ پھر پوچھا مانتے کیوں نہیں ہو؟ اب اس پہ ابو جہل کو بہرحال کریڈٹ دینا ہوگا، اس نے بھی سچ کہا۔ مانتا اس لیے نہیں ہوں کہ ان کے اور ہمارے خاندان کے درمیان ایک کمپٹیشن چل رہا تھا، مسابقہ چل رہی تھی، ان کے خاندان والوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی۔ اب اگر ان کے خاندان کے کسی رسول کو مان لیا جائے، کسی بندے کو رسول مان لیا جائے، تو مجھے تو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ کیونکہ سردار تھا، تکبر تھا، تعصب تھا، ایمان نہیں لایا، لیکن کردار کے حوالے سے کہہ کے گیا کہ یہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولا انہوں نے کبھی۔ یہ سچی شخصیت اس بات کی قسم کھا رہی ہے۔ قل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم، تمہیں لازمن اٹھایا جائے گا، تم سے لازمن حساب کتاب ہوگا۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر سے تمہیں تمام اعمال کے بارے میں جتلا دیا جائے گا۔ اب اعمال کے حوالے سے بھی چند باتیں میں چاہوں گا سورہ کہافی سے آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اعمال نامہ جب پیش کیا جائے گا، انسان حیران رہ جائے گا، مجرمین چیخیں گے، مالی حاضر کتاب، یہ کیسا نامہ اعمال ہے؟ لا یغادروا صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، اس نے تو ہمارے اعمال میں سے نہ کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل، نہ کوئی بڑے سے بڑا عمل چھوڑا، بلکہ یہاں پر ریکارڈ کیا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ اپنے سامنے پائیں گے جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سامنے پائیں گے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ، جو کوئی بھی ذرے کے برابر کوئی نیکی کا کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، اس کو دیکھے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی بھی کوئی ذرے کے برابر، ذرہ چیونٹی کے انڈے کو کہتے ہیں، اس کے برابر بھی کوئی برائی کا کام کرے گا، ظلم کرے گا، وہ اس کو دیکھے گا۔ اب دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ریکارڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ سارے کے سارے اعمال کیوں محفوظ کیے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے معاذ اللہ، یہ سب بامقصد ہے، پرپز فل ہے۔ اللہ پاک نے جب امتحان کے لیے پیدا کیا تو اعمال کو محفوظ کرنا تو ویسے لاجیکل ہے، رزلٹ دینا ہے، نتیجہ دینا ہے، لہذا نتیجہ نکلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آخرت کا دن نہ آئے، حساب کتاب نہ ہو، جنت و جہنم محض ڈراوا ہو۔ ہمارے یہاں بعض صوفیہ، دنیا دار صوفیہ ہی کہنا چاہیے، لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت میں خاص طور پر جہنم کا جو تذکرہ کیا ہے وہ صرف ایسا ہی ہے، بس ڈرانے کے لیے۔ اللہ پاک تو غفور رحیم، بخشنے والا، مہربان، ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا۔ کبھی کوئی ماں چاہے گی کہ اپنے بچے کو جہنم میں جلا دے، آگ میں جلا دے؟ جب ماں نہیں چاہ سکتی کہ اس کو آگ میں جلایا جائے، تو وہ کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کیسے انسانوں کو آگ میں جلا سکتا ہے؟ ہاں یہ جو جہنم کا تذکرہ آیا قرآن میں، جہنم میں ایسا ہے ایسا ہے، یہ تو صرف ڈرانے کے لیے ہے۔ جیسے بچہ رات کو سوتا نہیں تو ڈرا دیتے ہیں، ہاؤ آ جائے گا، سو جاؤ، تو بچہ ڈر کے سو جاتا، ہاؤ ہوتا تھوڑا ہی ہے، ایسے ہی ڈراتے ہیں بس اس کو۔ تو ایسے ہی اللہ پاک نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے، یا آگ ہوگی اور ایسا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی انسان سیدھا رہے بس دنیا میں ڈرتا رہے آگ سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کئی سو آیات مبارکہ جو جہنم کا احوال بیان کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے سب اللہ پاک نے صرف ڈرانے کے لیے بیان فرمائی ہے، معاذ اللہ. بہرحال آخرت پر ایمان کے حوالے سے جو عمل انسان اس دنیا میں کر رہا ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے اللہ پاک نے انسان کے ساتھ لگائے جو لکھ رہے ہیں، بہت معزز ہیں، محترم ہیں، ریکارڈنگ بالکل صحیح کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کرتے نہ کمی کرتے. اور یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم، ابرار نیکوکار اللہ کے فرما بردار نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جہیم، اور جو فجار ہیں، فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے حکم کو توڑنے والے، وہ لازمن جہنم میں جائیں گے. یہ ہے الٹیمیٹ، یا تو ان آیات پر ایمان نہیں تو پھر ٹھیک ہے جو چاہے کریں، پھر جیسے چاہو جیو. ویسے یہ جیسے چاہو جیو تین الفاظ ہیں، اگر کچھ دیر کے لیے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان تھوڑی دیر کے لیے اپنے تصورات سے ہم نکال دیں تو یہ ہے بڑا زبردست نعرہ. جیسے چاہو جیو، جو مرضی آئے کرو. یہ فلسفی ہے پوری کی پوری، آج نئی نوجوان نسل میں انجیکٹ کی گئی ہے. اور نوجوان کسی خدا کو زبان سے تو مانتا ہوگا، بہرحال ماں باپ مسلمان ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اپنی مرضی چلا رہا ہے. جیسے چاہو جیو، یہ پورا پورا فلسفہ اس میں موجود ہے. اپنی مرضی چلاؤ، جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو، لیکن اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو تو کیسے ممکن ہے انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانے کے مانند ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر کے لیے جنت ہے جو چاہے کرے، مومن تو قیدی کی طرح یہاں پر ڈسپلن زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آخرت میں وہاں پر ان کو کہہ دیا جائے گا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ. اور وہ جو کافر یہاں عیاشی کر رہے تھے ان کو وہاں پر جکڑ دیا جائے گا رسیوں میں یا زنجیروں میں. بہرحال آخر میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم حدیث مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں. اگر اس آخرت پر ایمان ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے تو آخرت کے دن جب اٹھائے جائیں گے ثم قل بلا و ربی لتب اسن ثم لتنبؤن بما عملتم، پوچھا کیا جائے گا؟ یہ گویا اللہ کے رسول نے ہمارے لیے رحمت للعالمین نے علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی آسانی کر دی. امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اساتذہ آپ کو اسس کرتے ہیں، ٹیچرز کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں، نوٹس فراہم کرتے ہیں، کتابوں کا ریفرنس دیتے ہیں تاکہ تمہارا امتحان آسان ہو جائے. دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ بھی معلم بن کر آئے، انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں کی کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک سنا دیتا ہوں آپ کو، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے بارگاہ خداوندی سے یہاں تک کہ اس سے پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. فائیو کوشچنز، یہ ہر انسان سے پوچھے جائیں گے، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، ہر انسان سے، ابن آدم کے ہر آدم علیہ السلام کے ہر بیٹے سے سوال کیا جائے گا. اور کوشچن ہوگا ون بائی ون، سورہ مریم وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوگا فردن فردن، ایک ایک کر کے انفرادی سطح پر. سوال کیا ہوگا ذرا سنیے، یہ گیس پیپر نہیں ہے، پہلے بات بتا دوں آپ کو. گیس پیپر تو ہوتا ہے یہ بیس سوالات ہیں ان میں سے آئیں گے، اب وہ بیس کے بیس یاد کرنے ہوتے ہیں. یہ وہ کوئسچن پیپر ہے جو اللہ کے رسول نے پہلے سے ہمارے لیے آؤٹ کر دیا. ان سوالات کو اگر غور سے سن لیا اور سمجھ لیا، اس کے مطابق عمل کر لیا، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. پہلا سوال ان عمری فیما افنا، پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر کہاں فنا کی، پوری زندگی ہم نے تمہیں دی، کسی کو پچاس سال، ساٹھ سال، ستر سال، یہ جو عمر تھا، ٹائم جس کو کہا جاتا ہے، ایگزامنیشن پیریڈ کہہ لیجئے، یہ جو ہم نے تمہیں دیا تھا اس کو تم نے کہاں لگایا، اس کے بارے میں جواب دو. اور اس عمر کا سب سے بہترین حصہ کون سا ہوتا ہے؟ ابتدائی دور تو ایسے ہی گزر جاتا ہے، بچپن، لڑکپن، اکثر و بیشتر وہ شعور نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی. اور پھر اور آگے چلے جائیں اگر 60s 70s میں تو پھر وہی تقریباً صورتحال بن جاتی ہے. یہ جو بیچ کا ایریا ہے 30-40 سال کہہ لیجئے میکسیمم ٹائم جو ہمیں ملا ہے، فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، دوسرا سوال پوچھا جائے گا شباب، جوانی، جوانی کس کام میں لگائی، جس کام میں کھپائی، اس کے بارے میں جواب دو. اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں لگانے کے لیے، یا اور ہی کچھ خواہشات تھی تمہاری، اور ہی کچھ پلاننگز تھی جن پر تم نے اپنی پوری جوانی کھپا کے آ گئے؟ بہترین صلاحیتیں ہم نے تمہیں دی، بہترین ذہن دیا، پیسہ دیا، کیا کچھ ہم نے تمہیں نہیں دیا، تم نے کیا کیا جوانی میں؟ دوسرا سوال وہ ان شبابی فیما بلا، جوانی کس کام میں لگائی؟ اور جوانی میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر دین کی راہ پر آ جائے، یہاں یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ جوانی میں انسان بگاڑ کی طرف بھی جاتا ہے، لیکن جوانی میں اگر اچھے اساتذہ مل جائیں، والدین کی طرف سے توجہ، دوست اچھے مل جائیں، اچھی گیدرنگ مل جائے، تو یہ جوانی در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں جو شخص توبہ کر لے اللہ کے دین پر آ جائے، یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے. لہذا جوانی میں کیا کیا، خاص طور پر آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں مسلمان امت کی حال دیکھیں، تو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہمارا نوجوان آگے بڑھے. وہ نوجوان جو یونیورسٹی سے نکل کر اکثر و بیشتر گرین کارڈ حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے یا اور دنیاوی دھندوں میں لگا ہوا ہے، اگر یہ نوجوان کنورٹ ہو جائے، کسی طرح سے اس کی توجہات اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، اللہ کی کتاب کی طرف آ جائیں، اس کتاب کو وہ اپنے سینوں سے لگا لے، تو انقلاب بہت دور نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. نوجوانوں میں تبدیلی بہت بڑی تبدیلی ہے، پوری نیشن تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن نوجوانوں میں تبدیل کیسے آئے گی؟ اس کے لیے بھی ہمیں اپنی بہترین صلاحیتیں لگانی ہوں گی. خاص طور پر جو باصلاحیت لوگ ہیں ان کو اپنے پروفیشن چھوڑ کر ٹیچنگ جوائن کرنی ہوگی. کالجز میں، یونیورسٹیز میں جا کر اگر ہم اس نظریے توحید کو انجیکٹ کریں، ان کے کردار کو درست کریں، تو کئی اساتذہ کرام الحمدللہ جب یہ محنت کریں گے تو ایک نئی نوجوان نسل خاص طور پر جو آئے گی، ایک نیشن، باکردار نیشن آئے گی. آج ہمارے اساتذہ نے یہ کام چھوڑ دیا، ٹیچرز پروفیشنلی جو ہے وہ دوسرے کام کر رہے ہیں. کردار سازی، نیشنل بلڈنگ جو ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، آج یہ ختم ہو چکی. بہرحال وہ ان شباب ہی فیما بلا، جوانی کے بارے میں جواب دو، کہاں کھپائی، کیا کیا. بہرحال میں تو صرف درخواست ہی کر سکتا ہوں نوجوانوں سے، خاص طور پر دین سیکھیے، دین کے لیے اپنا وقت لگائیے. ہم نے کتنے اوقات دنیا کے لیے لگائے، 16 سال 18 سال 20 سال، لاکھوں روپے لے کر ہم جو ہیں ڈگری حاصل کرتے ہیں دنیاوی، کیا حیثیت ہے ان کی؟ قرآن کے سامنے، اللہ کے رسول کی تعلیم کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں وہ آئیڈیل کردار، آئیڈیل لوگ جو ہمارے سامنے ہونے چاہیے. اور پھر یہ کہ اپنی جوانی میں اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے اور اس کی اقامت کے لیے جدوجہد کی جائے. اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر یہ عظیم کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا اور چوتھا سوال مال سے متعلق، وَأَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کہاں سے کمایا، سورس آف انکم، حلال یا حرام. بس دو ہی سوال ہیں، تیسرا کوئی سوال نہیں. اللہ پاک نے حلال اور حرام کی پوری تفصیل بیان فرما دی. سود بدترین گناہ، ایسا گناہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور گناہ ہے ہی نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ. سودی معاملات میں پیسہ کمایا یا حلال طریقے سے کمایا، جواب دو. اس میں مجھے اور آپ کو جواب دہی کرنی ہے، تو ذرا سوچ لیجئے ہمارا سورس آف انکم کیا ہے. کہیں ہم حرام طریقے سے کما کما کر اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر رہے ہوں اور ہم سب کے سب اپنے تمام گھر والوں سمیت جہنم کا نوالا بننے والے ہوں، خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں؟ یا میں دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہوں رشوت لے کر یا دھوکہ دے کر اپنے گھر والوں کے لیے، اور خود جو ہے جہنم کا نوالا بن جاؤں؟ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ چوتھا سوال، وفیما انفقا، کہاں خرچ کیا؟ اللہ پاک نے حقوق متعین کر دیے، پیسہ کہاں سے کمایا جائے، کہاں خرچ کیا جائے، زکوٰۃ کا نظام، صدقات و خیرات کا نظام، رشتہ داروں کے حقوق، ایک معاشرے میں بہترین اکنامک سسٹم قائم کرنے کے لیے اللہ پاک نے سارے کے سارے اصول بیان کر دیے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جواب دو۔ اور آخری سوال، وہ علم جو تمہیں حاصل ہوا اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ علم اور عمل کے بارے میں سوال، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کی کیا صورت حال تھی، اس کے بارے میں جواب دو۔ بہرحال ایمان بالآخرہ انسان کی شخصیت اور کردار کو تبدیل کر دیتا ہے، لیکن کب؟ جب یہ محض ایک ڈوگما نہ ہو، ایک عقیدہ نہ ہو، بلکہ یہ انسان کے کردار میں نظر آ رہا ہو، اس کی شخصیت میں نظر آ رہا ہو، اس کی گفتگو میں نظر آ رہا ہو کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایک ڈسپلن زندگی گزار رہا ہو، پورے کے پورے معاملات اس کے درست ہوں، سچ بولنے والا ہو، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہو، تب معلوم ہوگا کہ ہاں آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ محض ایک ڈوگما نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی شخصیت کے اندر، کردار کے اندر خودداری ہے۔ یہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ خوف صرف اللہ سے، امید صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے، توکل صرف اللہ کی ذات پر، یہ ہے ایمان بالآخرہ کے نتائج۔ آج اسی میں کمی ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر ایمان و یقین ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم سجدہ کریں امریکہ کو، ٹوٹا ہوا کشکول اس کے سامنے لے کر جائیں اور ڈیڑھ ارب ڈالر میں پورا پاکستان بھیج دیں، غیرت بھیج دیں اپنی، ممکن ہی نہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان ہو اور اس سے وفاداری کا اعلان ہو تو پھر یہ دنیاوی مصیبتیں اور پریشانیاں انسان کو زیادہ پریشان نہیں کرتی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے سورۃ تغابن کے ہم جو دوسرا حصہ پڑھیں گے اس میں ایمان کے اثرات، نتائج جو ایک انسان کی شخصیت میں نکلنے چاہیے، انشاءاللہ اس کا مطالعہ کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے تھوڑا تشریف لانے میں تھوڑی تھوڑی سی اگر زحمت کر لیں اور تھوڑا جلدی تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ پھر ہمارے سامنے آ سکے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں یقین عطا فرمائے اور اس یقین کے مطابق ہمارے اعمال کو درست فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔